تو جہاں تکلف پایا جائے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. یہ تو طبیعت بلکہ اس سے آگے کا راستہ ہے صدق اور اخلاص کا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مسائل کے لحاظ سے اس کو سلجھایا اور سمجھایا, اور اس میں بھی یعنی صوفیاء کرام کے ملفوظات سے یا ان کی تحریروں میں سے اقتباسات سے اس کی اساس نہیں رکھی. براہ راست تصوف کے ان چیزوں کو جو احسان سے تعلق رکھتی ہیں اور سلوک سے بھی مناظر میں جن کے لیے کچھ اشارات ہیں وہ کتاب اللہ سے اور سنت سے حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ فرمائے. بہت کم کوئی ایک آدھ حوالہ کسی صوفی سے دیا ہے اور وہ بھی محض ایسے تبرکہ نہیں یوں سمجھ لیجیے, اس پر استدلال کی بنیاد نہیں ہے. اور آپ نے یہ سارا عملی تصور سمجھایا کہ یہ مناظر ہیں یوں کیا ہوتے ہیں ان کے یہ شرائط ہیں اور اس کے لیے ایسا آدمی چاہیے اور یہ سینے کی چیز ہے جس کا تعلق انکار سے انعکاس سے ہے, یہ باتوں سے کتابوں سے مثالوں سے خانقاہیں بنانے سے جماعتیں کھڑی کرنے سے نہیں ہوتا. تو اب یہ نشاندہی تو کرتی ہیں کتابیں, بڑا کام دیتی ہیں اس آدمی کو جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے, لیکن جاننا پڑے گا کسی ایسے آدمی کے پاس, تلاش کرنا پڑے گا جس کو اللہ نے یہ سینے کی دولت دی ہو. اور یہ سینے سے سینے میں آئے گی, سفینے سے نہیں آتی. دلچسپ بات یہ ہے, اور خاموشی سے آتی ہے. اس کے لیے کوئی نہ اصطلاحات ہیں نہ اس کے لیے کوئی اور کسی ہے نہ الفاظ ہیں, ان کی محتاج نہیں ہے. یہ بے حرف و صوت ہے اور یہ اس کے انتہا تک یہی طریقہ چلا آیا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی عمدہ صوفی اور عالم تھے, بہت بڑے علامہ اور مفتی تھے اپنے دور کے, اور اس تصوف میں بھی اللہ نے ان کو سمجھ لیا اور پھر اس کے مسائل بیان کرنے میں بھی بے نظیر وہ انسان تھے. انہوں نے اپنی ایک تمنا ایک شعر میں بیان کی ہے, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں, اے خدا دنوا تو جا رہا آ مقام کندرا بھی حرف می رویت کا نام, اے اللہ میری روح کو وہ مقام عطا کر دے اپنے قرب کا جہاں آپ سے بات تو ہوگی لیکن بے حرف و صوت ہوگی. تو یہ ایک عجیب چیز ہے, یہاں شیخ سے بھی جو تعلق ہے نیچے, اس میں بھی جو فیض جب آتا ہے تو وہاں بے حرف و صوت ہوتا ہے, خاموشی سے آتا ہے, دفتروں سے باتوں سے رہنمائی ہوتی ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, راستے کا کچھ تعارف ہوتا ہے, لیکن چیز سینے سے سینے میں آتی ہے. اور اب شیخ کا سینہ تو اللہ کے فضل سے ایک خیر کا گنجینہ ہوتا ہے, لیکن جو طالب ہو بیچار تو پہلے دن آیا وہ کیسے اس کو اخذ کرے. اس لیے کچھ مجاہدات ہیں کچھ آداب ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں تو اس سے برکت حاصل کرتی ہے, اس میں ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے, پھر وہ ان سے اخذ کرنے کے قابل ہوتا ہے. جب آپس میں وہ مناسبت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یہ اجرائے فیض ہوتا ہے, پھر یہ چلتا ہے ایک سے دوسرے میں آتا ہے. تو اب یہ کتابیں ہیں سارا آنکھوں پر, اور لیکن کوئی آدمی بھی ہونا چاہیے. یہ مختصر گزارش ہے, وہ مجھے ایسے کیونکہ ان پڑھ ہوں تو وہ جوش آ جاتا ہے, کتاب آئی تم ایسے ہو گیا. تو میں بہت لکھی لوگوں نے, بلکہ ایسے لوگ جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, مستشرقین جن کو کہتے ہیں, انہوں نے بڑی بڑی عمدہ کتابیں لکھی. یہ ہمارے قریب کے دور میں پروفیسر آر بیری تھا کیمبرج یونیورسٹی میں, اس نے بعض کتابیں تصوف پہ لکھی ہیں. اگر آپ اس کا نام مجھ سے نہ بتائیں تو آپ کہیں کوئی مسلمان صوفی لکھ رہا ہے. بہت سلیقے سے اس نے بیان کی ہیں بعض چیزیں, لیکن اب وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے لیکن وہ بیچارہ ہوا نہیں. رومن کیتھولک تھا, ایک خط بھی میں نے اس کو لکھا تھا اور اس نے اس کا جواب بھی مجھے بھیجا تھا, ابھی میں اکیلے نہیں آیا تھا. اور بڑا اچھا آدمی تھا اس لحاظ سے, کوئی بھی برائیاں کبائر گناہ اس قسم کے اور بےمانیاں یہ قطن اس میں نہیں تھی جی. لیکن بس صرف یہ رہ گیا کہ کوئی بندہ اسے ملتا اور کاش کہ وہ اسلام میں آ جاتا بےچارا. اب تو آ جانی ہو گیا, کافی اچھا ہوا. نہیں وہ نہیں, وہ تصوف کے متعلق نہیں تھا اس وقت, مجھے بھی کچھ پتا نہیں تھا تصوف کا جی. طالب علم تھا, پڑھتا تھا اس میں یونیورسٹی میں, تو میں نے ویسے اس ان فنون کے متعلق اس سے کچھ رہنمائی لینا چاہی تھی, تو اس نے پھر لکھا کہ آپ کو یہاں آنا پڑے گا پڑھنے کے لیے, آپ اسلام میں بیٹھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے, اور ایک دفعہ آؤ گے پھر چلے جانا, پھر ایک دفعہ آؤ گے پھر چلے جانا, پھر آخر میں مطلب آؤ گے. وہ میرے بس کی بات نہیں تھی, نہ پیسے تھے نہ ہمت, نہ ایسا شوق تھا. ایک دفعہ آیا جوش اور بعد میں ٹھنڈا ہو گیا. ہاں یہ تو آنا پڑتا ہے. ہاں نہیں, اس وقت تصور سے مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. ہاں وہ قسمت کی بات تھی, علمی طور پہ وہ کافی معلومات اچھی رکھتا تھا اور بڑے سلیقے سے اس نے بیان کیے, یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. تو یہ ان کتابوں سے کچھ شوق تو پیدا ہوتا ہے, رہنمائی ہوتی ہے, اور پھر بزرگوں کی کتابوں میں تو بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ عام آدمی کو تو پڑھنے سے روکنا چاہیے میرے خیال میں, کہ وہ اس میں ایک جنگل میں جیسے آپ چلے گئے, اس میں پھول بھی ہیں, پھل بھی ہیں, کانٹے بھی ہیں, جھاڑیاں بھی ہیں, دوسرے جانور بھی ہیں, یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. عام طور سے جو کتابیں بزرگوں سے منسوب ہو گئی ہیں, خاص طور پر یہ تذکرہ قسم کی اور کراماتی نوشتے جو ہیں, ان میں ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا, اب آپ کی قسمت ہے جو کنارے پہ لگے. اس کے لیے تعلیم بڑی چاہیے, براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو, علماء ربانی کی خدمت میں جائے, ان کی بات سنے سمجھے پوچھے عمل کرے, پھر آگے جا کر یہ زمین تیار ہوگی. اس کے بعد پھر کوئی ایسا آدمی مل جائے, پھر ایسا ہے جیسے کوئی آدمی دیا لے آئے, اس نے بتی ٹھیک رکھی ہو, تیل ہو, اس نے وہ تیل جب کر لیا ہو, یہ اس کو وہ دکھائے اور وہ روشن ہو جائے. ایسا کام کر, یہ طریقہ ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. دعا کا طالب ہوں. سنی سنائی باتیں جو ذہن میں ہیں وہ گزرتا رہتا ہوں, کوئی پتہ نہیں کیا کہہ جاتا ہوں. وہ کتابوں کو دیکھ کے نا تو طبیعت میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا, جس طرح چشتیا سلسلے میں نا وہ ان پر ایک جذبہ تاری ہوتا ہے, یہ ان کی تصنیف ہے جی. نہیں مفتی شاید کی نہیں ہے یہ کتاب, جو ہے یہ مضامین ہے حافظ منظور احمد صاحب کو. حافظ منظور احمد صاحب شیرکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آج زندہ ہیں, ان کی عمر تقریباً 88 سال کے قریب ہے, 90 ہو جائیں ہو گئے ہوں گے. تو وہ پرانے عالم ہیں, اور ان کی جو بات جس سے میں متاثر ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی علم دین کو اپنا دنیا کا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. وہ بڑے اعلیٰ درجے کے مکینک ہیں اور خود اب بھی کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے, اور اپنی روزی حلال طریقے سے کما کے کھائی ہے, بعض کارگروں کو پڑھایا بھی ہے کتابیں دینی بھی ادبی بھی, لیکن جی سبیل اللہ کوئی ان سے پانی کا گھونٹ بھی اس کے روادار نہیں ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس زمانے میں ایسا آدم کہاں ملتا ہے. حافظہ بہت اچھا ہے, ان کا بیان کا بہت اعلیٰ درجے کا سلیقہ ہے, اور انہوں نے یہ تحقیق کی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے مسئلے میں، کیونکہ اس سے غلطفہمیاں پیدا ہوتی ہیں. عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، پھر وہ اس کے ساتھ کچھ معذرت پیش کرتے ہیں کہ نہیں، رخصتی بعد میں ہوئی، اس وقت عمر اچھی ہو گئی تھی. بعد کہتے ہیں نہیں، وہ صحت پر بھی اس کا مدار ہے کہ گرم ملکوں میں بچیاں جلدی بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، وغیرہ ذالک. کس قسم کی باتیں لوگ لکھتے رہیں. اعتراض کرنے والوں کو بھی بہت موقع ملا اور انہوں نے بھی بڑے کیے، تو ہمارے علماء اس کا جواب دیتے رہے. تو اب چونکہ علماء کے نزدیک جو بحث کا مدار ہے وہ ہوتا ہے روایات پر، جن کا تعلق احادیث سے، ہم ان کو نمبر اول رکھتے ہیں. تاریخی جو باتیں ہیں یا بیانات ہیں یہ بعد کے ہیں، اور ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے جیسی حدیث کی ہے. لیکن ان میں حدیث بہت مشکل ہے، اور اس کا ماہر ہونا اور اس کو مختلف زاویوں سے پرکھنا، پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنا، پھر کسی ایک چیز کو ترجیح دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اچھا آدمی کر سکتا ہے. عام لوگ جو جس رہے ہیں اس میں تاریخی باتوں کو اور کیسی باتوں کو گڈ مڈ کر کے ایک بات کو بنا لیتے ہیں، دشمن کا منہ تو بند کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے طریقے سے اس کو مستند ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک بزرگ ہیں جنہوں نے ایک کتاب اس پر لکھی ہے، وہ فاضل دیوبند تھے، حکیم نیاز احمد صاحب ان کا نام تھا. انہوں نے اس پر بڑی تحقیق کی اور اپنے طریقے سے، کچھ حدیثوں سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی بہت کوشش کر کے ثابت کیا کہ یہ ایسی روایتیں جو بعد مشہور ہو گئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایک قانون انہوں نے اس میں رکھا، قانون تو ٹھیک ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ پیغمبر کی ہستی اور ذات جو ہے کیا اس سے ایسی چیز ہو سکتی ہے جب اس کا صدور اس سے ممکن نہیں. عام آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا، تو پھر ہم اس کے مقابلے میں کوئی راوی کا کتنا ہی بڑا ہو اس کو کچھ نہیں سمجھیں گے. یہ ایک بظاہر بات بڑی عمدہ ہے، لیکن جو فن ہے ہمارا حدیث کا پرکھنے کا حق کو، اس کے مطابق نہیں ہے. اس لیے بعض علماء جو محققین ہیں ان کو ان سے کچھ اختلاف ہوا. اب یہ کتاب دیا، یہ پتہ نہیں کیونکہ یہ عالم ہے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو یہ کس انداز سے لکھی ہوگی. اور پھر ان کے مرتب جو ہیں وہ بھی ایک نوجوان مفتی ہیں، اور وہ ان کو شوق ہے اپنے نام کے ساتھ تو ایسی لکھنے کا. تو وہ میں کوئی ایسے آدمیوں سے ویسی تھوڑا سا وہ ہوں جی. اور میرے نزدیک اویسیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اویسی ہیں جو حقیقتاً ہیں اور ان کو فیض ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے، یا کسی بزرگ کی روحانیت سے آپ کا فیض ملا یا براہ راست ملا، وہ تو ہوئے اویسی. اور باقی جو مدعیان ہیں وہ ویسی ہی ہیں، دو ہی قسمیں. یہ جو ویسے یہ مجھے ان سے بڑی وہ ہوتی ہے الجھن. تو بہرحال انہوں نے کچھ تحقیقات لکھی دیکھی ہوں گی، میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں نہ یہ علم رکھتا ہوں کہ اس کو حدیث کے ان قاعدوں کے مطابق دیکھ سکوں کہ انہوں نے کیا کاوش کی ہے یا کہاں وہ جو چیزیں کمزور تھیں ان کی کمزوری دکھائی ہے. اب کمزوری میں بھی آگے بڑے لمبا محکمہ ہے کہ دوسری روایتوں سے بعض دفعہ تائید اس کو ہو جاتی ہے، پھر یہ راوی جو ہیں، پھر ان راویوں پر بھی بڑا مشکل ہے تحقیقات جو ہیں فی زمانہ. جب تک کہ کوئی اچھا عالم ہو اور کسی اچھے عالم کی صحبت میں کافی عرصہ رہا اور درس و تدریس سے تعلق رہا ہو، پھر جا کے تو کچھ قریب ہوتا ہے. تو میں نے سنا ہے کہ وہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی حکیم نیاز احمد صاحب نے، تو ان کے معاصر ہیں ہمارے ہاں لاہور میں تھے حضرت حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کچھ اس پہ گرفت کی تھی، مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے کچھ مضامین کہیں ملتے ہیں. میں نے کہا کہ ڈھونڈو اللہ کے بندو, چلو ہم زیارت سے ہی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں. وہ علمی طور پہ تو میں نہیں رکھتا کوئی, اب ایک ظاہر آدمی کو دے دیں آپ یہ ہیرے ہیں, اس کو کیا پتا ہیرے کیا ہوتا ہے, وہ تو پتھر ہی ہیں جی. تو یہ اس طرح سے یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی مشکل ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم وسیع معلومات دی تھی اور تحقیق کی علم اللہ نے عطا کیا تھا. انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا, بلکہ ایک بات کچھ آئی ہے تو پھر اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے شروع ہوئی ہے اور پوری تحقیق کر ڈالی. ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں شیعہ سنی اور ان میں ماں بین نزا بنا ہوا ہے. وہ ہے مسئلہ صدق کا, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئیں اور انہوں نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ تو ہمارا جو ترکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمیں اس سے ملنا چاہیے. تو انہوں نے حدیث پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ فرماتے ہیں لا نماثر الانبیاء لا نرسل ولا نورس, اور جو ہم چھوڑ جائیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے جی. تو اب جب وہ پیش کی آپ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حدیث, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کو سن کے خاموش ہو گئی. اب راوی نے ان کی خاموشی کا ترجمہ کر دیا جس کو ادراج راوی کہتے ہیں, اور غضبت فاطمہ. اب یہ ہماری کتابوں میں بھی آ گیا, ہم مخالف کو تو مل گیا نا ایک حربہ, اس نے کہا یہ کوئی تو ناراض ہو کے آ گئی, اور پھر دوسری حدیث میں فضائل بھائی صاحب جوڑ دی کہ جو یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو اذیت دی, اس نے مجھے اذیت دی, اس نے مجھے دی, پھر آگے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ وہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ ایسا اپنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. عرب نے اس پر علمی تحقیقات ٹھیک کی تھی اور ان کو ایسے جوابات دیے مخالفین کو جن کا جواب وہ نہیں دے سکے, لیکن مزید تسکین بھی چاہتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو یہ ایک اور دولت بھی دی تھی سینے کی. تو جب آپ وہاں گئے مدینہ طیبہ میں پہلی دفعہ, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ بھی حاضری دی. وہاں پر روحانی کلام میں حضرت نے ان سے عرض کیا کہ اے ہماری اماں جان, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ ناراض ہو کے آ گئی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, آل بیت سے ہیں, ہم دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, ہم دنیا کی چیزوں کے لیے ہمیں ناراض ہونا تھا. میں تو ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے خدمت میں گئی تھی اور وہ رشتے میرے نانا ہوتے ہیں ابو بکر صدیق, میرے ابا کے وہ یار غار ہیں اور ان کے پاس یہ حدیث تھی, وہ اس کے بعد راوی ہیں, ہمیں اس کا علم نہیں تھا. جب انہوں نے یہ سنائی ہمیں تو ہمیں اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا, ایسے آدمی پر اس کی امانت پر اس کی دیانت پر اس کے مرتبے پر, تو مجھے اطمینان ہو گیا تو میں خاموش ہو گئی. اس سے راوی نے سمجھا اس خاموشی کو کہ غضبت فاطمہ, یہ ادراج راوی ہے جی. اب حضرت نے اس کو اس طریقے سے بھی اس کی تحقیق فرمائی اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو بیٹا عالم ہو, دین کی بات جانتے ہو, تو تم یہ پوچھتے ہو. انہوں نے کہا مجھے پورا یقین بھی ہے اور تحقیق بھی ہے, لیکن میں اپنی شرح صبر کے لیے مزید اطمینان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس پر انہوں نے یہ کلام فرمایا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مسئلے اتنے آسان نہیں ہے کہ ادھر کھاتا ادھر لے لوڑی اور اوپر ہمارا نام چھپ گیا ہمارا دنیا میں آ جائے. یہ میں پتہ نہیں ایسے ہی آپ کو